إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، پچھلی خطبے میں امت میں مختلف فرقے اور گروہ بندیوں کے موضوع پر بات کی تھی، اور یہ بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے یہ مختلف فرقے نکلے ہیں اور آج تک یہ فرقے کس طریقے سے موجود ہیں. میں آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ تعالی صرف ایک حدیث سے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں صرف ایک حدیث سے جتنے فرقے میں نے بیان کیے تھے پچھلے خطبے میں، ان سب کا رد ہے ایک ہی حدیث میں. سیدنا سہل، خطبے کے دوران بات نہیں کی جاتی، خطبے کے بعد پوچھ لینا. سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ خیبر کی طرف نکلے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لأعطین الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت. یفتح اللہ علی یدی، اللہ تعالی اس شخص کے ہاتھوں جنگ خیبر کی فتح کرے گا. یہ اور دوسری اس سے بڑی فضیلت. فبات الناس یدوکون، جتنی لوگ موجود تھے، اب جو موجود تھے کون تھے؟ سارے صحابہ کرام تھے. فبات الناس یدوکون، تو لوگ ساری رات جاگتے رہے اس تڑپ اور تمنا میں کہ کاش وہ شخص میں ہوتا. اب لگے اللہ تعالی سے دعا میں اور اس انتظار میں کہ صبح یہ اعلان ہوگا کہ اے فلاں شخص، یہ جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہے. صبح ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اين علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هو یشتکی عینیہ، ان کی دونوں آنکھیں خراب ہیں، بیمار ہے وہ، اس لیے نہ آ سکے. فارسل الیہ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کچھ صحابہ کو بھیجا اور ان کو لے کے آئے. جب لے کے آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فبصق فی عینیہ، ان کی دونوں آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک جو ہے ان کی آنکھوں میں ڈالا. یہ تھوک جو ہے، لعاب جو ہے، سیدنا علی بن ابی طالب کی آنکھوں میں ڈالا، ودع له، اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے، فبرئ، فوراً تندرست ہو گئے اور آنکھیں بالکل صاف ہو گئی، کأن لم یکن بها وجع، ایسا کہ جیسے کبھی بیمار ہوئی نہیں. اللہ اکبر. فأعطاه الرایۃ، اور جھنڈا سیدنا علی بن ابی طالب رضی عنہ کے ہاتھ میں دے دیا اور یہ حکم دیا، انفذ علی رسلک، جاؤ لیکن صبر و تحمل سے، کافر کو قتل کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی، یہ جہاد کی حکمت نہیں ہے. انفذ علی رسلک، یہ جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہے، جانا ہے صبر و تحمل کے ساتھ، آہستہ آہستہ، حتی تنزل بساحتهم، حتی کہ تو میدان جنگ میں جا پہنچے کافروں کے آمنے سامنے، چھپکے سے وار نہیں کرنا، پیٹھ پیچھے وار نہیں کرنا، دیکھیں الفاظ، دیکھیں حدیث کے، ان کے سامنے جائیں، حتی تنزل بساحتهم، ان کے سامنے چلے جائیں، ثم ادعوهم الى الاسلام، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ کا حق اسلام میں کیا ہے، یعنی کہ کلمہ پڑھ جا کافی ہے، نہیں، یہ بھی تعلیم دو کہ کلمے کا مفہوم کیا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کی قسم، اگر تیرے ہاتھوں سے ایک شخص ہدایت یافتہ ہو جائے تو پوری دنیا کی نعمتوں سے بہترین نعمت ہے تیرے لیے. سرخ اونٹ اس زمانے میں بہت مہنگے تھے، سب سے زیادہ بڑی نعمت اس زمانے میں سرخ اونٹ تھی، ہر دور میں ہر زمانے میں یہ نعمتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. آج کل کے دور میں آپ رولز رائز مرسیڈیز کار لے لیں، جو سب سے زیادہ مہنگی کار آپ سوچ سکتے ہیں وہ لے لیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس وہ ہو، ایک شخص ہدایت یافتہ ہو جائے اور راہ راست پر آ جائے. صحیح بخاری مسلم میں صرف اتنا سا قصہ ہے، اتنی سی روایت ہے، اور گروہ جو میں نے بیان کیے تھے وہ 12 یا 14 کے تقریباً اتنی تھے. تو آئیے دیکھتے ہیں، اس پہلے خطبے میں ان گروہوں کا نام لے کے اس کا رد بیان کرتے ہیں اس حدیث سے، اور دوسرے خطبے میں جو باقی فائدے اور پیغام ہیں اس حدیث میں سے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. پہلا لفظ حدیث کے لئے، اعطین الرایہ، میں جھنڈا دوں گا. جہاد بغیر جھنڈے کے اور رائے کے نہیں ہوتا، اور اس میں رد ہے اس گروہ کے لیے جو آج کل کے دور میں یہ نعرہ لگاتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، جیسا بھی ہو کافر کو تکلیف پہنچانی ہے، بم بلاسٹ کرو، کچھ بھی کرو، نہ کوئی جھنڈا ہے اور نہ کوئی امیر ہے، یاد رکھیں، بغیر جھنڈے کے، بغیر امیر کے جہاد نہیں ہوتا. اور یہ گروہ مصر کا اخوان مسلمین کیوں نہ ہو، یا پاکستان کی جماعت اسلامی، یا کوئی بھی ایسا گروہ جو بغیر امام کے اور بغیر جھنڈے کے جہاد کی طرف دعوت دیتا ہے، جو دعوت دیتا ہے کہ آپ لوگ سب اکٹھے ہو جاؤ، ایک ساتھ ہو جاؤ اور کافر پہ حملہ کرنا ہے بس، اور ایک ساتھ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے رافضی ہو شیعہ، چاہے صوفی ہو، چاہے کوئی بھی شخص ہو جو کافر کے ساتھ، ہمارے ساتھ کافر کو جو ہرا سکے، جو توڑ سکے، وہ آ جائے اور ہم اکٹھے ہو جائیں. تو یاد رکھے، بغیر رایہ کے، بغیر جھنڈے کے جہاد نہیں ہوتا. تو پہلے گروہ اسی لفظ میں، لعطیان الرایہ، اور ان کو کہتے ہیں دور حاضر کے خوارج، دور حاضر کے خوارج کا رد ہے، چاہے جو بھی گروہ ہو. نمبر دو، رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اور اس میں 5 گروہوں کا رد ہے اس جملے میں. اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اور محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفات فعلیہ میں سے، جب چاہے جسے چاہے اللہ تعالیٰ محبت کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے، مومنوں سے محبت کرتا ہے، اور کافروں سے نفرت اور بغض کرتا ہے. جہمی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی، مشبہ، مفوضہ، یہ 6 گروہ ہیں. اس ایک لفظ میں ان سب 6 گروہوں کی تردید ہے. جہمی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں، اور اس حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو جہمی کا رد ہے. معتزلی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام تو لیکن صفات نہیں ہے، محبت کی صفت کا انکار کرتے ہیں، تو اس حدیث میں ان کا بھی رد ہے. اشعری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا صرف 7 صفات ہیں، اس کے علاوہ کوئی صفت نہیں، اور یہ 7 صفات اللہ تعالیٰ کی ہم مانتے ہیں، جن کی عقل اور قرآن حدیث میں بیان کیا ہے، جس کے ذریعے عقل میں بھی ہے اور قرآن حدیث میں بھی ہے. لیکن عقل قرآن حدیث سے کیونکہ آگے ہے، ان کے نزدیک عقل قرآن حدیث سے آگے ہے، تو اس لیے یہ جو 7 صفات ہیں عقل نے بھی ان کی گواہی دی اور قرآن حدیث میں ہمیں ملے ہیں. باقی صفات جو ہیں وہ ان میں محبت شامل نہیں، ان 7 صفات میں. علم علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، کلام کرنا ہے. تو یہ جو صفات ہیں یہ وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفت، باقی جو صفت ہے محبت کی وغیرہ دوسری صفات ان کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی رد ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور گروہ آیا مشبہ، ماتریدی بھی اشعری کی طرح ہے. جو مشبہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے جیسے ایک مخلوق محبت کرتا ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتا ہے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتا ہے، اور قرآن مجید کی آیت میں آئے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، تو اسے یہ ثابت ہوا کہ اس میں تشبیہ کبھی نہیں ہوتی. اگر تشبیہ مماثلت ہوتی تو کبھی بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ استعمال نہ کرتے. جب یہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت تو کرتا ہے لیکن مخلوق کی طرح نہیں. چھٹا گروہ ہے مفوضہ. مفوضہ وہ گروہ تھا جس نے کہا ہے ہم یہ تو مانتے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ کی صفات ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، معنی نہیں جانتے ہم، محبت کا معنی نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان کیا، قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے سچوں سے، اللہ تعالیٰ محبت کرتے مومنوں سے، اللہ تعالیٰ محبت کرتے محسنین سے. محبت کا جو استعمال ہوا ہے لیکن مطلب کیا جانتے نہیں، محبت کرتے ہیں کرتا ہے. یہ مفوضہ کا گروہ ہے جو ان پچھلے گروہوں سے زیادہ خطرناک گروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ علم کے ہمیں معنی کا علم نہیں، محبت کا معنی کیا ہے. اگرچہ آپ کسی سے بھی پوچھیں سب کو پتہ محبت کسے کہتے ہیں، لیکن یہ وہ گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ محبت کا معنی کیا ہے، تو مفوضہ بھی غلط ہے. اہل سنت و جماعت کی یہ عقیدہ ہے، میں یہ بھی بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات جو قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ثابت ہیں، وہ اسی طریقے سے ہم ثابت کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی ہیں. اس میں ہم ان کا ہم انکار نہیں کریں گے، تعطیل نہیں، انکار نہیں، نہ ہی تحریف کریں گے لفظ کی، اور نہ ہی مماثلت کریں گے مخلوق کے ساتھ، اور نہ ہی کیفیت بیان کریں گے کہ کیسی. اگر محبت تو کرتے لیکن کیسی محبت ہے اللہ علم، ہم نہیں جانتے کہ محبت کیسی ہے، لیکن معنی جانتے ہیں معنی کیا ہے. اور اس گروہ میں جو مفوضہ ہیں ان کی اتنی یہ غلط بات ہے اور اتنی یہ بری بات ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن مجید ہے اس کا ایک تہائی حصہ ہم سمجھتے نہیں. اور یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے دشمنوں کا جب ذکر کرتا ہے، فرعون، حامان، قارون، ابو لہب، ان کے بارے تو ہم سب جانتے ہیں، معنی بھی جانتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں ہم جانتے نہیں اس کا مطلب کیا، معنی کیا ہے. تو کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. یہ کبھی بھی احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے کہ جب اپنی صفات، نام اور صفات کی باری آئے تو معنی ہم کہیں ہمیں معلوم نہیں، اور جب دشمنوں کی نام اور صفات کی باری آئے ہم کہیں ہمیں اس کا علم ہے. تو مفوضہ کا گروہ بھی غلط ہے. آگے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یفتح اللہ، اللہ تعالیٰ فتح کرے گا، اور اس میں جواب ہے قدریہ. جو قدری گروہ وہ کہتے ہیں کہ انسان خود اپنے عمل کو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے، انسان خود اپنے اعمال کو پیدا کرتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فتح اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہ ان کا یہ عقیدہ کہ انسان خود جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، انسان کے عمل اللہ تعالیٰ کبھی پیدا نہیں کرتا، انسان خود پیدا کرتا ہے. یہاں پر فتح اللہ تعالیٰ، یفتح اللہ، اللہ تعالیٰ فتح کرے گا، تو اس گروہ کا رد ہے. علی یدیہ، یعنی اس شخص کے ہاتھوں، تو اس میں جبریہ گروہ کا رد ہے. جبری کیا کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یا قدریوں کے بالکل ضد میں آیا ہے یہ گروہ کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، انسان کچھ نہیں کرتا، جیسے درخت میں سے ایک پتا گرتا ہے پھر ہوا کی مرضی جہاں پر اسے پھینک دے اس پتے نے وہیں پہ جانا ہے، تو انسان بھی ایسا ہے بیچارہ، اللہ تعالیٰ اسے پیدا تو کیا ہے لیکن انسان مجبور ہے، جو بھی انسان حرکت کرتا ہے اس پر انسان مجبور ہے، زانی زنا کرتا ہے وہ مجبور ہے، سود خور سود کھاتا ہے وہ بھی مجبور ہے، چوری کرنے والا چوری کرتا ہے وہ بھی مجبور ہے، تو اس میں یاد رکھیں اس حدیث مبارکہ میں علی یدیہ، اس شخص کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح کرے گا، یعنی انسان مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس انسان کی بھی مشیت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق عطا فرماتا ہے، پھر یہ بندہ جو کرنا چاہتا ہے اپنی مشیت سے بندہ کرتا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور عمل بندہ خود کرتا ہے، تو اس میں دونوں گروہ کا رد ہے، علی یدیہ یعنی ان کے ہاتھوں، یعنی وہ مجبور نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے فتح کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اس سے پہلے ہے، فتح حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اور یہ انسان جو یہ سبب ہے تو سبب پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فتح فرمائی، پھر ہوا یشتک علی بن ابی طالب کی فضیلت یہاں پہ بیان ہوئی ہے، اور اس میں سخت رد ہے خوارج کے گروہ کا، جو پچھلے زمانے میں خوارج تھے جو کہتے تھے نعوذ باللہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کافر ہیں، تو اس حدیث میں واضح رد ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کرتا ہے، کافر کبھی بھی محبت نہیں کرتا، تو اس میں ان خوارج کا بھی رد ہے جو یہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کافر ہیں، اور ہوا یشتکی عینیہ، ان کی آنکھوں میں بیماری ہے، تکلیف ہے، اس گروہ میں رد ہے شیعہ رافضیوں کا جو کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے، اور ان صوفیوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہوتے تو کبھی بیمار نہ ہوتے، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہوتے تو ان کی آنکھوں کی تکلیف اتنی نہ بڑھتی کہ وہ آگے نہ چل بھی نہ سکتے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری بھی نہ دے سکتے، اگر خود مشکل کشا ہوتے تو اپنی آنکھوں کو خود درست کرتے، جو شخص اپنی آنکھوں کو درست نہیں کر سکتا تو وہ کسی اور کے لیے کیا مشکل کشا بن سکتا ہے، اس میں شدید رد ہے ان لوگوں کے لیے جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا ہے، ہر مصیبت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ مدد کرتے ہیں، اس کے بعد نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنا لعاب مبارکوں کی آنکھوں میں ڈالے اور وہ بالکل تندرست ہو گئے، فدعا له، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی، اور اس میں ان صوفیوں کو بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجئے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شفا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یاد رکھیں شافی صرف اللہ تعالیٰ ہے، شفا صرف اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، حالانکہ دیکھا جب بیماری کس کی طرف سے آئی، بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور شفا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن جب بیماری کی بات ہے اور نقص کی بات ہے تو اپنی طرف منسوب کیا، اور جب شفا کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم شفا عطا کرنے والے نہیں ہیں، اور دلائل الخیرات میں یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے ملکوں میں مساجد میں رکھی ہوئی ہے اور ان کو بہت کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اور وہاں کے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے، اس میں جو ذکر اور جو درود لکھے ہوئے ہیں وہ سارے صحیح ہیں، آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم محیی ہیں، زندہ کرنے والے ہیں، شافی ہیں، شفا عطا کرنے والے ہیں، یاد رکھیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم شفا نہیں عطا کر سکتے، اس لیے اس حدیث کا لفظ دیکھیں فبصق فی عینیہ فدعا له، لعاب مبارک تو ان کے آنکھ میں ڈال دیا، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو دعا کی برکت سے اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، تو اصل شفا عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور مخلوق کبھی بھی شفا نہیں عطا کر سکتا کسی کو بھی، یہ وہ اہم گروہ تھے جن کے بارے میں پچھلے دس میں نے بات بیان کی تھی. اور جتنے بھی یہ گروہ بنے ہیں, ہمارا مقصد یہ نہیں ہم کسی کی جرح کریں, یہ گروہ آج بھی موجود ہیں. ہمارا صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ہم سب جمع ہو جائیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لیں. یہ رسی کون سی ہے؟ یہ رسی وہ ہے کتاب اور سنت کی, جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اللہ تعالیٰ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمت نازل کیا ہے, حکمت یعنی حدیث. تو قرآن اور حدیث پہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں, جتنی بھی یہ گروہ بندی سارے کے سارے ختم ہو جائے گی. جب تک ہم اس اصل کی طرف واپس نہیں جاتے تو یہ گروہ بندی ایسے بڑھتی رہے گی, اور اس طریقے سے امت میں تفرقہ یہ بڑھتا رہے گا. مقصد یہ تھا کہ ہم یہ بیان کریں کہ آج یہ گروہ موجود ہے, اور یہ غلطیاں, یہ عقیدے, غلط عقیدے لوگوں کے سینوں میں آج موجود ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان غلط عقائد کو اپنے سینے سے نکال کر قرآن اور سنت کی طرف ہم سب مل کر, ایک ساتھ مل کر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کریں, اللہ تعالیٰ کا دین کا کام کریں. اور ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اس دین کو, توحید کے نور کو غیر مسلموں تک پہنچائیں, لیکن ہمارے راستے میں اپنے بھائی رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. یہ مسلمان خود رکاوٹ پیدا کر رہا ہے کہ ہم اس کافر تک تو نہیں پہنچ سکتے, ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے, اس کافر تک ہم کب پہنچیں گے؟ صحابہ کرام اور اجمعین نے مشرق سے مغرب تک توحید کے نور کو پھیلایا, اور کفر شرک کو بدعات اور خرافات کی جتنی بھی گمراہیاں تھیں اور اندھیرے تھے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. آج ہمارے پر بھی, ہمارے اوپر بھی وہی فرض آج بھی موجود ہے, لیکن ہمارے اپنے مسلمان بھائی, اپنے مسلمان ساتھی اپنے عقیدے کو نہیں سمجھ سکتے آج کہ ہمارا اپنا عقیدہ کیا ہے. پہلے ہم اپنے عقیدے کو سمجھیں, ہمارا عقیدہ کیا ہے. جتنے بھی گروہ نکلے ہیں, جسے پچھلے درس میں, پچھلے خطبے میں میں نے بیان کیا تھا کہ ان کے پیچھے ایسے برے لوگ موجود تھے جو اس دین کو توڑنا چاہتے تھے, اور بہت اچھے لوگ بھی تھے, یہ سب برے نہیں تھے. جو اچھے لوگ تھے ان کی باتوں میں آ کر فتنے میں مبتلا ہو گئے, اور وہ بھی ان گروہوں میں شامل ہو گئے. لیکن جو حقیقت ہے, یہ گروہ بندی کیوں ہوئی, کس لیے ہوئی, یہ پچھلے خطبے میں بیان کر چکا تھا کہ وہ خیر دکھاتے تھے اور اصل میں شر چھپاتے تھے. تو لوگوں نے خیر کو دیکھا اور جو بڑا شر تھا اس کو بھول گئے, اور اس طریقے سے یہ فتنہ بڑھتا گیا اور آج امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه, أما بعد. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا, اور رسول کے پاس رسالت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے جو لوگوں تک وہ رسول پہنچا دیتا ہے. اور قرآن مجید کی ساری آیات اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, اور صحیح احادیث سارے کے سارے پیغام ہیں اس امت کے لیے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں جو ابھی میں نے بیان کی ہے, ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام دیتے ہیں, اور کیا ہم نے ان پیغامات کو سمجھا ہے. یہ تو ایک مثال ہے, جتنی بھی احادیث آپ پڑھتے ہیں ان میں سے پیغام آپ کے لیے موجود ہیں, تو آپ دیکھیں وہ کون سا پیغام ہے. اگر وہ حکم ہے اس پیغام میں تو ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اگر اس پیغام میں نہیں ہے, منع کیا جا رہا ہے کسی چیز سے, تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس سے رک جائیں. اگر خبر ہے تو ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں کیا کیا پیغام ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں. نمبر ایک, جہاد ایک عظیم فریضہ ہے, شریعت کا ایک عظیم حصہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل, اس دین کی اونچائی, بلندی اور اس دین کی عزت جہاد میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاد بھی کیا جاتا ہے شریعت کے اصول جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان کے مطابق یہ جہاد کیا جاتا ہے. جیسے نماز عبادت ہے ویسے جہاد بھی عبادت ہے. جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے اور طہارت ضروری ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، نیت ضروری ہے، اسی طریقے سے جہاد کی بھی شرطیں ہیں، جہاد کے بھی ارکان ہیں اور واجبات ہیں. اگر نماز بغیر وضو کو نہیں ہو سکتی کیونکہ وضو شرط ہے نماز کے لیے، تو جہاد بھی بغیر شرطوں کو نہیں ہو سکتا. اور جہاد کی شرطوں میں سے جو ایک بڑی شرط ہے وہ ہے جھنڈا ہونا اور امیر ہونا. اور اس کا فائدہ بھی ہے، جب جھنڈا اور امیر ہوتا ہے آپ ایک منتظم طریقے سے ایک سسٹم کے ساتھ آپ کافر پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں. کب حملہ کرنا ہے، کب رکنا ہے، دائیں طرف کون ہوگا، بائیں طرف کون ہوگا، سامنے کون ہوگا، تو یہ اس وقت ہوگا جب کوئی امیر ہوگا. اور جھنڈے کا یہ فائدہ ہے، نمبر ایک کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے کو ہٹ رہے ہیں، دائیں جا رہے ہیں یا بائیں جا رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور کس طریقے سے دشمن پہ غلبہ ہو رہا ہے. تو اس میں ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے مجاہد کی کہ ہم کس حالت میں ہیں. تو جھنڈا کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ اور بھی جو شرطیں ہیں جہاد کی، جس میں سے طاقت ہے، قدرت ہے، یہ بھی ضروری ہے. اگر یہ شرطیں موجود نہیں ہیں، اس وقت وقت میں پوری شرطیں بیان کروں 17 شرطیں ہیں تقریباً، اگر یہ پوری ہو جائیں تو آج امت میں پھر سے جہاد پیدا ہو سکتا ہے. جب یہ شرطیں پوری نہیں ہیں تو اس وقت جو افراتفری ہم دیکھتے ہیں، یہ خود کش حملے جو ہو رہے ہیں، اس سے جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف دہشت گردی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جہاد تو تھا اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے مال، عزت اور جان محفوظ کرنے کے لیے، لیکن آج کل یہ کون سا جہاد ہے جس میں مسلمان کا نہ تو جان بچتی ہے، نہ عزت بچتی ہے اور نہ ہی مال بچتا ہے. ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے، کئی عمارتیں گر جاتی ہیں، کئی لوگ مر جاتے ہیں، کئی لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کیا رحمت للعالمین یہ سبق دے کے گئے ہیں امت کو کہ اس طریقے سے آپ کے سامنے جو بھی اسے اڑا دو؟ جیسے اس کا نام ہے خود کش حملہ، تو خود کش حملہ خود کش حملے ہوتے ہیں، یاد رکھیں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. دوسرا فائدہ ہے، دوسرا پیغام ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت، چوتھے خلیفہ راشد ہیں اور ہم ہمیشہ آپ دیکھیں اہل سنت و جماعت کو جب بھی سیدنا علی بن ابی طالب کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن شیعہ رافضی جو ہیں سیدنا علی بن ابی طالب کی فضیلت کو حد سے بڑھا دیا اور انہیں وہ درجہ دے دیا جو انبیاء اور رسل سے بھی آگے ہے. نعوذ باللہ، ایک گروہ نے یہ کہا کہ علی جو ہے وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذلك. سیدنا علی بن ابی طالب کی زندگی میں ایک گروہ تھا، سبعی گروہ، جو عبداللہ بن سبع یہودی نے اس وقت اس گروہ کو بنایا. تو لوگوں نے کہا اے علی تو ہے، دو تین مرتبہ ایسے کہا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا تم مطلب کیا، آپ لوگوں کا کیا چاہتے ہو، میں کیا ہوں، میں کون ہوں؟ تو لوگوں نے کہا علی تو اللہ ہے. تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کو زندہ وہاں پہ جلا دیا، جو ان کے لیے سزا تھی. اور یہ سزا رافضیوں کے لیے یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. ابھی محرم میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو مارتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور ماتم کرنا بدعت ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیں یہ ان کے لیے دنیا کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام کو برا بلا کہا اور ان کو گالی دی، ان پر لعنت بھیجی، تو ان کی سزا پہلے دنیا میں وہ بھگتے گا، آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو عذاب دیں، کتنی بڑی سزا ہے. جیسے میں ایک خطبے میں بیان کیا تھا، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی اس دنیا میں جب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا اسلحہ، یہ ہماری بڑی بڑی عمارتیں، یہ ہمارے قلعے اتنی سخت اور مضبوط ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مسلمان ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑنا شروع کیا اپنے ہاتھوں سے. تو آج یہ بھی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہی عذاب دیتے ہیں. یہ وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تیار کر رکھی ہے, اور آخرت کی سزا تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا اس بات کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. رسول و جماعت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا اس بات کرتے ہیں, یہ صفت اللہ تعالیٰ کی موجود ہے, لیکن اس کا انکار بھی نہیں کرتے, تحریف بھی نہیں کرتے, تأویل بھی نہیں کرتے, اور تکیف کیفیت بیان نہیں کرتے, اور مثل بھی بیان نہیں کرتے کہ کیسی ہے. اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, اللہ تعالیٰ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیتے ہیں, اور یہ معجزہ انبیاء کے لیے خاص ہے. معجزہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہو جو عادت کو عادت کے خلاف ہو, یا عادت میں وہ چیز نہ ہو اور انسان کو حیران کر دے, اس عقل کو حیران کر دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک جب سے علی بن ابی طالب کی آنکھوں میں ڈالا تو اس وقت درست ہو گئے. تو یہ معجزہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے بعض لوگ, بعض صوفیاء کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے لعاب کو یا تھوک جو ہے اپنے مریض کے منہ پہ ایسے مارتے ہیں. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا, یاد رکھیں, یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو یوں بھی کہا کہ فلاں میرا استاد ہے, شیخ جو ہے, تو اتنی محبت ہی شیخ سے کہ ان کا بلغم بھی پیا. واللہ بھائی یہ کتابوں میں موجود ہے. یہ جو لعاب مبارک ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہے, یہ کسی عام انسان کا لعاب نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک نکالتے, اپنے منہ سے لعاب نکالتے, اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے اور اپنے جسم کو مل دیتے, جیسے کہ غزوہ حدیبیہ میں واقعہ مشہور ہے. لیکن کسی اور کے لیے یہ چیز موجود ہو, یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ اگر کرامت بھی تو کرامت کی بھی دلیل ہونی چاہیے, بغیر دلیل کے کرامت بھی نہیں ہوتی, بغیر دلیل کے کرامت بھی ثابت نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی بات درست نہیں کہ جیسے بعض لوگ اس طریقے سے اپنے بڑوں کی محبت کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں, یہ بات بھی درست نہیں ہے. اس کے بعد اس میں دلیل ہے من دلائل النبوۃ, یہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی دے رہے ہیں کہ فتح ہوگی اور اللہ تعالیٰ فتح کریں گے ایک شخص کے ہاتھ, وہ ہے علی بن ابی طالب. یہاں پر بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے مطلق, علم غیب مطلق نہیں جانتے, اتنا جانتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا. یہ کس نے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ فتح ہوگی, اسے علی بن ابی طالب کے ہاتھ فتح ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وحی کے ذریعے, نبی پر وحی نازل ہوتی ہے, ان کو معلوم ہوا. اور علم غیب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے مطلق علم غیب, اسی حدیث میں دلیل ہے کہ پوچھا علی بن ابی طالب کہاں ہیں, یہ تو پتہ تھا کہ فتح ان کے ہاتھوں ہوں گی, لیکن یہ پتہ نہیں وہ ہیں کہاں, اور یہ بھی علم نہیں ہے کیونکہ آنکھیں خراب ہیں. اگر علم غیب مطلق ہوتا تو خود فرماتے جاؤ علی بن ابی طالب کی آنکھیں خراب ہیں, ان کے لے کے آؤ. سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی, جب سوال کیا کہ کہاں ہیں اور پھر آنکھیں بھی خراب تھیں, یہ بھی علم نہیں تھا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق نہیں ہے, اتنا علم ضرور ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. قرآن مجید میں بہت سارے غیبیات ہیں, انبیاء کے قصے ہمارے لیے علم غیب تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تھے, اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اب ان کے لیے علم ہو گیا, ہمارے لیے بھی علم ہو گیا. پہلے چھپے ہوئے تھے, غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. غائب وہ شخص ہوتا ہے جو آنکھوں سے دور چھپا ہوا ہو. تو علم غیب وہ چھپا ہوا علم ہے جو جسے اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے چھپایا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم غیب عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتے تھے, مطلق علم غیب نہیں ہے. اور اسی طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عام بشر ہیں, مشکل کشا نہیں ہیں. جیسے میں نے بیان کیا کہ جو اپنی آنکھوں کو جو تندرست نہیں کر سکتا وہ کسی اور مریض کو تندرستی کیا عطا کرے گا, جو اپنی بگڑی نہیں بنا سکتا وہ کسی اور کی بگڑی کیسے بنا سکتا ہے. تو یہ عقائد جو ہیں بالکل درست نہیں ہیں. اس کے بعد جو فائدہ ہے کہ جب بھی میدان جہاد میں آپ جائیں تو سب سے پہلے اسلام کی دعوت ہے. اگر اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے تو ان کو یعنی یہ فرض ہے ہر مجاہد پر جہاد سے پہلے کہ اسلام کی دعوت دے. یاد رکھے اسلام میں یہ مقصد کبھی نہیں ہے جہاد میں کہ کافر کو قتل کرو. اگر یہ مقصد ہوتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس ترتیب سے سیدنا علی بن ابی طالب حکم نہ دیتے, جاؤ اور قتل کر دو, کافی حکم تھا. لیکن ہرگز نہیں, طریقے بیان کیے کہ حکمت سے جانا ہے, سب سے پہلے ان سے گفتگو کرنی ہے اور دین اسلام کی وضاحت کرنی ہے. یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لو بس, کلمہ پڑھو اور اس کلمہ کا مفہوم کیا ہے. اس میں یہ بھی پیغام ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ صرف کلمہ پڑھنا جان اور مال کی حفاظت کے لیے کافی نہیں, جب تک کہ اس کلمے پہ عمل بھی نہ کیا جائے. اور عمل تب ہوگا کلمے پہ جب ہم سمجھیں کہ کلمے کا مفہوم کیا ہے. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا سیدنا علی بن ابی طالب کو کہ جاؤ اور ان کو دعوت دو اسلام کی, یعنی کلمہ شہادت ان کو پڑھواؤ. اور یہ بھی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اسلام میں. اللہ تعالیٰ کا حق صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا معاذ بن ابی جبل کے ساتھ سوار تھے گدھے پہ, اور سیدنا معاذ بن ابی جبل کے پیچھے تھے. تو سوال کیا کہ اے معاذ, تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اپنے بندوں پر اور بندوں کا حق کیا ہے اللہ تعالیٰ پر؟ سیدنا معاذ بن ابی جبل نے عرض کیا, رسول اللہ, اللہ و رسولہ اعلم, اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جانتے ہیں, میں نہیں جانتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے, ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. شیئا کسی کو بھی, کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا, یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یہی کلمہ شہادت کا مفہوم ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں, یعنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل سے یقین کرتے ہوئے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ کلمہ شہادت کا مفہوم ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں زبان سے تو ہم یہ کہتے ہیں, لیکن کیا عمل مسلمان اس پہ عمل کر رہا ہے؟ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف فرض نمازوں میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم لوگ سنت کے علاوہ, صرف فرض نمازوں میں. اور ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ہے کہ ہم جب بھی عبادت کریں گے صرف اور صرف تیری عبادت کریں گے, اور جب بھی مانگیں گے مدد صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے, میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. جس کو ہدایت چاہیے, جس کو اس دنیا میں کامیابی چاہیے, یاد رکھے راستہ ایک ہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ کلمہ شہادت کا مفہوم ہے, اور اسی مفہوم کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب متوجہ کیا کہ اے علی, یاد رکھیں جب کلمہ شہادت کی بات کرے, اسلام کی بات کرے, تو اللہ تعالیٰ کا حق ضرور بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے. آج مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اس کلمے میں؟ کیا سب مسلمان جانتا ہے؟ واللہ اگر سب مسلمان جان لے کہ کلمے کا حق کیا ہے, آج امت میں جتنی بھی مسائل ہیں سب ختم ہو جائیں, یہ ذلت بھی ختم ہو جائے, یہ تفرقہ, یہ گروہ بندی بھی ختم ہو جائے, اور مسلمان پھر سے وہی عزت حاصل کر لے جو صحابہ کرام کے دور میں تھی. جو ہی یہ مسلمان اس حقیقت سے دور ہوتا گیا, اللہ تعالیٰ کا حق کو بھولتا گیا, اس کا مشکل کشا کسی کا, پچھلے زمانے میں کسی کا پتھر تھا, کسی کا درخت تھا, کسی کا درند, کسی کا پرند, اور آج کے مسلمان کے مشکل کشا کبھی علی ہے, کبھی غوث ہے, کبھی کوئی اور ولی ہے, کبھی کون ہے. یاد رکھیں مشکل کشائی, حاجت روائی, زندگی موت کا مالک, نفع نقصان کا مالک, خالق رازق تدبیر کرنے صرف اور صرف ایک ہی ذات, وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جتنے بھی عبادات ہیں, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. نظر اللہ نیاز حسین کہنے والے, یاد رکھیں نیاز عبادت ہے, صدقات خیرات عبادت ہیں, یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. جب یہ حق یہ مسلمان بھول گیا تو آج اس مسلمان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا, اور پوری امت اس میں شامل ہے. کوئی یہ نہ کہ اچھے لوگ بھی تو ہیں, موحدین بھی تو ہیں, تو ان کی کیوں نہیں چلتی, اللہ تعالیٰ ان کی کیوں نہیں سنتا؟ یاد رکھیں ایک غلطی ہوتی ہے اور اس ایک غلطی کی وجہ سے سزا سب کو ملتی ہے. اور اس کے دلیل میں جنگ احد میں دیکھیں آپ, جنگ احد میں نبي كريم صلى الله عليه وسلم موجود، عظيم صحابة موجودة، سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا علي بن أبي طالب، بڑے بڑے صحابة موجود ہیں. اس کے باوجود بھی تیر اندازوں سے غلطی ہوئی، تیر اندازوں سے غلطی ہوئی، اور غلطی بھی جان بوجھ کے نہیں ہوئی، نافرمانی ہوئی جان بوجھ کے نہیں ہوئی. انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم جنگ جیت گئے اور نیچے اتر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نافرمانی بھی نامنظور تھی. وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور اس میں اتنی تکلیفیں پہنچی مسلمانوں کو کہ 70 عظیم صحابی شہید ہوئے، جن میں سیدنا حمزہ بھی شامل تھے اسد اللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید دکھ ہوا اور غم ہوا. وجہ کیا تھی؟ کہ ایک گروہ نے غلطی کی، اور اس ایک گروہ کی غلطی کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ایک یہ پیغام دینا چاہا پوری امت کو. آج تک یہ پیغام موجود ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کردہ راستے اور طریقے پر نہیں ملیں گے، اور اس دین کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ذلت ہی نازل ہو سکتی ہے، صرف عذاب ہی نازل ہو سکتا ہے، صرف یہ تکلیف اور یہ پریشانی نازل ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت آج بھی موجود ہے، واللہ ہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم سب توبہ کر سکتے ہیں، ہم سب خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہمارے اندر بھری ہوئی ہیں، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کا راستہ بیان کیا ہے کہ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اتنا ہی نہیں، توبہ کرو، جتنے بھی گناہ تھے یبدلہم حسنات، سارے کے سارے گناہ، اتنی پہاڑ ہے گناہوں کے، اللہ تعالیٰ ایک توبہ سے، سچے دل سے توبہ مانگو، سارے کے سارے گناہ ثواب تبدیل، پہاڑوں جیسے گناہ ہیں اب پہاڑوں جیسے ثواب ہو گئے ایک ہی سچی توبہ سے. ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یاد رکھیں موت کب آئے گی ہمیں علم نہیں. کیا اس لمحے کے بعد اس مسجد نکلنے کے بعد ہم گھر پہنچ سکتے ہیں؟ کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا. موت ہمارے بالکل قریب ہے، اور موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون ہے، یہ نہیں دیکھ چھوٹا بچہ ہے اس کو مہلت دے دوں، یہ بادشاہ ہے اس کو مہلت دے دوں، یہ فقیر ہے اس کو مہلت دے دوں، یہ غنی ہے اس کو مہلت دے دوں، ہرگز نہیں. کتنے لوگ گزرے اس دنیا میں، اپنے لمبی لمبی عمارتیں بنائی ہیں، پورے اس میں پیسہ لگا دیا ہے، لیکن نوبت نہیں کہ اس کو اس کے اندر جا کے رہیں، اس میں زندگی گزارے، اس سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے. کتنے لوگوں نے بڑی بڑی فیکٹریاں بنائی، اس سے پہلے کہ اس کا افتتاح ہو ان کا اپنا خاتمہ ہو گیا. تو یاد رکھیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے قبول کرتے ہیں براہ راست. آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی طرف جائیں اور توبہ کروائیں، کسی بزرگ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ہی دل میں رات کی تاریکیوں میں اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلائے اور یہ کہیں اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کون ہے، اے اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں غلطی سے بھرا ہوا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میرے غلطیوں پر رحم فرما اور مجھے بخشش عطا فرما. کوئی بھی لفظ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر لیں، ضروری کہ عربی زبان میں، ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، اور ہر زبان میں سنتا ہے، ہر زبان میں سمجھتا بھی ہے، ہر زبان کو سمجھتا بھی ہے، اور استجابت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ادعونی استجب لکم، شرط یہ ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو، یہ شرط ہے، اور استجابت فوراً ہے. اور استجابت کے لیے ضروری نہیں، یاد رکھیں، کہ آپ کی جو مشکل ابھی دور ہو جائے. سے حدیث میں آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تین میں سے اللہ تعالیٰ ایک ضرور عطا فرماتے ہیں، یا تو اس کی دعا اس وقت قبول ہو جائے گی، اور یہ شخص یہی چاہتا ہے، اس کا مقصد پورا ہو گیا، یا کوئی اور مصیبت جو اس سے بڑی ہے اس کو علم نہیں آنے والی تھی، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیا. اور ہم نہیں جانتے اور کتنی مصیبتیں آنے والی تھیں، کسی دعا کی وجہ سے وہ ٹل گئی، ہم نہیں جانتے. اور تیسری جو ان سب سے بڑی ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کے نام اعمال میں عمل صالح کی صورت میں یہ دعا موجود ہوگی. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابة اجمعین وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وعن معهم بفضلك وكرمك ومنك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.